أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيك محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
پردگار عالم کا انتہائی احسان، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے خدمت گزاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی زیارت سے منور فرمائے، اور میدان حشر میں مولا امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اس سے پہلے کہ مولا امیر المومنین کی شخصیت کی مناسبت سے چند آرائز آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بات کو میں جہاں کہیں بھی احساس کرتا ہوں وہاں پہ ضرور بیان کر دیتا ہوں. کچھ عادتیں، اور میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، کچھ عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے اجداد نے ہمیں بہت اچھی دی ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو شاید اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں، مفہوم کے اعتبار سے یا زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں اتنی اچھی نہیں لگ پائی، لیکن کچھ ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں. آپ اور میں یہ کوشش کریں کہ ہمارا اپنے بزرگوں کے ساتھ سیکھنے کا جو عمل ہو، تعلق ہو، وہ عقل کی بنیاد پر ہو، شعور کی بنیاد پر ہو. تو جو اچھا نہیں ہے زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، مثلا اب اس کی ضرورت نہیں، اسے آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جو چیزیں انہوں نے اچھی سکھائی ہیں انہیں چھوڑنے کی کوشش مت کیجئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود نہیں معلوم کتنے سو سال کے تجربے کے بعد سیکھی ہوں گی. اب اگر میں اور آپ آئیں اور ان کو چھوڑتے چلے جائیں تو معاملہ پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر ہمیں نہیں معلوم خدا نے متعال کب دوبارہ وہ توفیق نصیب کرے گا. مثلا اچھی عادتوں میں سے ایک اچھی عادت ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ جب سید الشہداء کے نام، جب پانی پیتے تھے تو سید الشہداء کے نام کو یاد کرتے تھے. یہ پرانے زمانے کی اچھی عادت تھی، اور میں دیکھتا تھا ہمارے نانا جس محلے میں رہا کرتے تھے وہاں کچھ اہل تسنن بھی ساتھ رہتے تھے، اور ان کے جو اہل سنت کے مولانا تھے وہ ہمارے خاندان کے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، اور وہ مقید تھے، وہ مولانا جو اہل سنت کے تھے، جب بھی پانی پیتے تھے سید الشہداء کو یاد کرتے تھے. بلکہ ان مولانا کی عادت یہ تھی، اس زمانے میں کٹورا ہوتا تھا، مٹکا ہوتا تھا، مٹکے سے پانی نکالتے تھے، کٹورے میں پانی نکالتے تھے، ہاتھ میں لیتے تھے، امام حسین کو یاد کر کے وہ جو کٹورا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے وہیں رکھ دیتے تھے، کہتے تھے اب میں تھوڑی دیر بعد پیوں گا، چونکہ میں چاہتا ہوں امام حسین کی پیاس کو اپنے ذہن میں رکھوں، خود بھی پیاسا ہوں. تو اس طرح سے کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں ان کے درمیان، اسی طرح ان کے درمیان ایک بہت اچھی چیز ہے جس کا میں سمجھتا ہوں قرآن کی روح سے بھی بہت اثر ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول کا نام ہم لوگ مجلس میں خطبے میں لیتے ہیں تھے تو لوگ سر جھکا لیتے تھے. عام زندگی میں بھی جب اللہ کے رسول کا نام آتا تھا تو وہ کچھ نہ کچھ سر کو تھوڑا بہت جھکاتے ہیں، اپنی کمر کو خم کرتے ہیں. اگر میں کسی معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ یہ عادت ترک ہو رہی ہو تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ دین کے اندر جب مسائل خراب ہونے پہ آتے ہیں تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تقدس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت لمبی تاریخ ہے، یہ جو دین کا معاملہ ہے اور دین کے تقدسات کا احترام ختم ہونا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جہاں جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کے اندر آپ ہیں، یہاں 500 سال پرانی تاریخ ہے کہ یہ قدیم ترین تہذیب سے دیندار تھے اور دین کے بھی سخت ماننے والے تھے. آپ کو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ دینی حکومتیں بنی ہوتی تھیں، پاپ کی جو طاقت ہوتی تھی وہ بادشاہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں، بادشاہ کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑ جایا کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہاں سے دین ختم ہونا شروع ہوا، اس کو یہ لوگ رینیسانس تعبیر کرتے ہیں. یہ جو رینیسانس کا اسٹیپ تھا، مرحلہ تھا، اس میں جو پہلا قدم انجام پایا وہ یہ کہ لوگوں نے دین کے تقدسات کو انڈر کوسچن قرار دیا. کیوں کریں؟ اچھا، یہاں پہ جو دین رائج تھا وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے، یہ کیوں مقدس ہے؟ جواب نہیں دے سکے. جواب نہیں دے سکے تو پہلے مرحلے میں تقدس ختم ہوا، دوسرے مرحلے میں یقین بھی ختم ہو گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا، تیسرے مرحلے میں وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچے کہ گویا دین سے نعوذ باللہ تعالی بیزاری آنے لگی. کہا بھئی دین چاہیے نہیں ہے. اس کے بھی کئی مراحل تھے. تو یہ جو مراحل گزرے دین کے ترک کرنے کے مراحل، یہاں تک کہ اب یہاں پہنچ گئے کہ اب یہاں پہنچ گئے تو کیا پہنچ گئے؟ یہاں پہنچ گئے کہ میڈیا کے ذریعے سے جس کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنی اچھال دو. کیا رسول، کیا خدا، کیا نبی، کیا فرشتے، جس کو بھی نعوذ باللہ تعالی ذلت تک پہنچانا پہنچا لو. اور یہی کام وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس زمانے میں انتہائی بصیرت رکھنے والے امام خمینی نے اس بات کو درک کر لیا کہ بھئی یہ کام ایسا ہونے والا ہے. انہوں نے مقابلہ کیا، الحمدللہ رب العالمین. اس مقابلے کے نتیجے میں ہم اب تک کسی حد تک محفوظ ہیں، اگرچہ وہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں. تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے تقدسات کا احترام ختم ہونا شروع ہوتا ہے. البتہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس بات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ چیزوں کا غیر عقلی احترام خود دین کو ختم کرنے کے برابر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی چیز کو آپ نے ایسی رسپیکٹ دینا شروع کر دی جو عقل میں نہیں آئے گی تو پھر خود بخود دین ختم ہونا شروع ہو جائے گا. چونکہ کچھ لوگ تو بے عقلی کا احترام دیتے رہیں گے، اگلی نسلیں جب سوال کریں گی تو بالکل چھوڑ کے کھڑی ہو جائیں گی. تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا احترام نہیں دینا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، لیکن یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ اگر آپ نے احترام دینا ہی بند کر دیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، بہت خراب ہو جائے گا، پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ. تو میں جہاں کہیں احساس کرتا ہوں کہ میں نے خطبہ پڑھا اور اللہ کے رسول کا نام آیا اور کسی نے سر نہیں جھکایا، یا زیادہ تر لوگوں نے سر نہیں جھکایا، تو مجھے خوف آتا ہے اس بات سے. اس بات سے خوف آتا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا عذاب نہیں کرے گا اس قوم پر جب تک آپ کا ذکر ان کے درمیان موجود ہے. جب تک آپ کا ذکر ان کے درمیان ہے عذاب نہیں کرے گا. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر ہم نے اس احترام کو کم کیا تو ہمارے لیے کوئی اور مشکل کھڑی نہ ہو جائے. لہٰذا آئندہ سے احتیاط فرمائیے گا، جب بھی آپ خطبے میں زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا کہیں نامی گرامی سنیں، خاص کر خطبے میں کہ جو سرنامہ کلام ہے، تھوڑا سا سر کو جھکا لیجئے، تھوڑا سا احترام کا اظہار کر لیجئے جیسا کہ آپ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بس یہیں سے میں اپنی گفتگو کو مولانا امیر المومنین کی سیرت طاہرہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے چھوٹا سا ایک مقدمہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعزان محترم، ہم نے مولانا امیر المومنین کی ذات مقدس سے جو کچھ مکتوب دیکھا ہے، مثلا نہج البلاغہ کتاب ہے اور مولا کے خطبے لکھ لیے گئے اور ان کو سید رزین سلام اللہ علیہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، انہیں جمع کیا اور وہ خطبے ہمارے پاس آ گئے، تو یہ جتنے بھی مکتوبات مولا امیر المومنین کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ خطبے ہوں چاہے وہ ان کے لیٹرز ہوں، یہ زیادہ تر مولا امیر المومنین کی دور خلافت کے ہیں، یعنی بولو کہ 90% شاید مولا امیر المومنین کی خلافت کے زمانے کے ہیں، ایک آدھ کوئی ہے دو چار ہوں گے کہ جو اس زمانے سے پہلے یا اس زمانے کے مثال کے طور پر آخری لمحات کے اندر، تو جو زیادہ تر خطبے ارشاد فرمائیں وہ وقت ہیں جب امام خلافت کے عمل ظاہری کو انجام دے رہے ہیں۔ اچھا جب آپ ان خطبوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان خطبوں کے اندر دیکھتے ہیں اخلاقی نصیحتیں ہیں، اس کے اندر وعظ ہے، اس کے اندر دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے، یعنی شیخ مطہری جیسے جب نہج البلاغہ پر پہنچتے ہیں اور ان سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی نہج البلاغہ کا مین ٹاپک کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی نہج البلاغہ کا مین ٹاپک تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اچھا اب آپ تصور فرمائیے کہ کوئی رولر ہے، ساڑھے چار سال انہوں نے حکومت کی ہے، اپنی حکومت کے مختلف مراحل میں انہوں نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں، یہ جو حاکم ہے ان کو خطبے میں کیا کہنا چاہیے؟ بھائی معاشرے کے مسائل کا تذکرہ کریں کہ معاشرے کے اندر اگر ناامنی ہے اس کا تذکرہ کریں، اگر غربت ہے اس کا تذکرہ کریں، اگر کوئی سیاسی مسئلہ پیش آیا اس کا تذکرہ کریں، مولا امیر المومنین حاکم ہونے کے باوجود کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اب اس کو اگر ہم جیسا آدمی کرے، مثال کے طور پر آج کے دور کا کوئی عالم ہو اور وہ اپنے خطبوں کے اندر بار بار تقویٰ اور پرہیزگاری کا، بار بار علم اخلاق کا تذکرہ کرے، تو لوگ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی مولانا تھوڑا سا آج حالات حاضرہ پر بھی بولیے، تھوڑا سا معاشرے کی حالت کروی پر بھی بات کیجیے۔ میں یہاں پر ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کا تعلق ہماری مشکلات کے حل سے ہوتا کس طرح سے ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں بھائی ہماری مشکل کچھ اور ہے، دین ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے، یہ رابطہ کیسے رابطہ جوڑتا ہے اور اس میں گہرائی کیا گہرائی ہے، اس کے لیے آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کروں گا، اور ان سے میرا ہدف کیا ہوگا؟ ان سے میرا ہدف یہ ہوگا کہ آپ کا دین بھی آپ کی مشکلات کو حل کرے، کیونکہ ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، اگر کوئی چیز کام نہ آئے تو زیادہ عرصے نہیں چلتی، زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ مثلا یہ ابا اگر میرے گھر کے اندر پڑی ہے، گرمیاں آئیں میرے کام نہیں آئی، سردیاں آئیں میرے کام نہیں آئی، ایک سال ایسی گزر گیا، دو سال ایسی گزر گیا، تیسرے سال تک میں کیا سوچوں گا بھائی کب تک اس کو پڑے رکھنا ہے، کام ہی نہیں آتی، جگہ بھی گھیر رہی ہے۔ اگر دین خدا نہ کرے کام نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اگر دین کام نہیں آیا تو آپ تو شاید گزار لیں گے، آپ کی اگلی نسل قبول نہیں کرے گی، کہیں گے بھائی ہم اس دین کے لیے کیوں قربانی دیں، اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرو، وقت بھی لگاؤ، اور مثلا ماہ رمضان کے اندر اب سوچو ذرا 7 بجے آ کے بیٹھ گئے خالی پیٹ، ابھی تو 1.5 گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹہ، تو اتنا سختی بھی اٹھاؤ اور دین سے کچھ ملنا بھی نہیں۔ آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین کام کیسے آتا ہے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنی اولاد سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو دین جس کے خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، یہ اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو تم میں بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ اب یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اور مولا امیر المومنین کے خطبے سے میں نے اقتباس کر لیا کہ وہاں خطبے میں موضوع تقویٰ ہے جبکہ مولا امیر المومنین خلافت پہ عمل پر ہیں، تو یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد و
آل محمد۔ اب مجھے جو لوگ معاشرتی علوم جس کو ہم لوگ سوشل سائنسز کہتے ہیں یا ہیومینٹیز کہتے ہیں، ان کا اگر کسی سے تعلق ہے تو آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ، اور دوسری سائنسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسباب اور عوامل، ایک مسئلہ ہے اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کا کوئی ریزن ہوگا، یہ ہمیشہ سامنے ظاہر نہیں ہوتا، یہ تعلقات بعض اوقات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ان پیچیدہ تعلقات کو نکال کر سمجھ لینا یہ ہمیشہ آسان کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گے انوائرمنٹل اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ جو آج تک اتنی گرمی نہیں ہوئی تھی اور اب یورپ میں اتنی بڑی سخت گرمی ہو رہی ہے، آج تو موسم بہت بہتر ہے اللہ کا شکر ہے، یہ ہوا کیوں ہے؟ تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی اس کا تعلق اصل میں فوسل فیول سے ہے، یہ جو آپ فوسل فیولز اتنا جلا رہے ہیں، یہ اوپر جا رہا ہے، اوزون لیئر پر بات کر رہا ہے، یہ اوپر انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹرکشن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مثلا آپ کو ایک دن دیکھنے کا نصیب ہو گیا کہ جینوا بھی مثلا 40 سے اوپر چلا گیا، और यहाँ पर जो गर्मी पड़ी, तो अब मिसाल के तौर पर कोई सादा सा आदमी देखे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये फ्यूल और वो आसमान और यहाँ का फ्यूल और वहाँ का आसमान से बारिश एक कैसे एक दूसरे से लिंक में आ सकती है। तो पहले तो उसको समझाना पड़ेगा, फिर एक और साइंटिस्ट खड़ा होगा कहेगा आसान ये सब बातें फजूल हैं, इनका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। फिर क्या है भाई, वो कहेगा आसान ये हर 200 साल 300 साल के बाद एक स्पेल आता है, हर 300 साल के बाद स्पेल आता है, ये जो आप समझ रहे हैं गर्मी हो गई है एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गई है इस वजह से हुई, आपकी जिंदगी में नहीं आया था। वरना अगर आपके सामने 250 साल 300 साल का वेदर रिपोर्ट होती जो नहीं है, अगर होती तो आपको समझ में आ जाता कि ये स्पेल हमेशा आता है। अच्छा भाई तुम्हें कैसे पता चल गया, क्योंकि मैंने जाकर मैं प्लांट्स को स्टडी किया है, मैंने दरख्तों के स्टेम्स के अंदर सुराख कर करके उनकी लेयर्स को स्टडी किया, मुझे पता है कि कितने सौ साल के बाद गर्मी की एक लहर ऐसी आती है। अच्छा अभी हम पहले उस मसले को हल कर रहे थे कि फ्यूल और बारिश का रबता क्या, पर एक और आदमी ने एक नई कहानी शुरू कर दी। अच्छा ये जो रबते होते हैं ये आसान होते हैं? नहीं, ये रबते काफ़ी मुश्किल होते हैं। आपके पास बहुत सिंबॉलिक मिसालें मौजूद हैं कि ये जो वेदर का चेंज होना है इससे बाज़ औक़ात किसी एक जजीरे के ऊपर रहने वाले परिंदों की साख्त भी तब्दील हो जाती है, परिंदों की शेप्स तब्दील हो जाती हैं। मसलन एक जजीरे के ऊपर एक आदमी गया, उसने परिंदे रिपोर्ट किए, वो परिंदे 10-12 साल के बाद जब लोग गए तो उनका भाई वो परिंदे हैं नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं है परिंदे? उसकी वजह है कि 10-12 साल के अंदर वो जो आप कहें क्या कहते हैं उसको एल नीनो इफेक्ट, वो आया और उसकी वजह से इतनी बारिशें हुई कि वो जो सख्त बीज थे जिनको क्रैक करते थे परिंदे चोंच मार मार के, वो सख्त बीज सारे खत्म हो गए, सख्त बीज खत्म हो गए, नरम बीज रह गए। अब जो नरम बीज थे तो उसके बाद जो परिंदों की चोंचें थी वो सख्त होने के बजाय छोटी और नरम हो गई, असल परिंदे गायब हो गए जो वहां पे 10-12 साल पहले 15 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे। ये रबते इतने आसान नहीं है, ये रबते मुश्किल है। और अगर प्रैक्टिकल साइंसेस के अंदर ये रबते मुश्किल है ना, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ सोसाइटी के अंदर ये रबते इंतहाई मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकल साइंसेस में तो आप फिर किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी के ऊपर आते हैं तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आते आते उसका असर नजर आते आते 60-70 साल तो यूं ही गुजर जाते हैं, दोबारा वापस भी नहीं आता। फिर तो माशरे के ऊपर जो असर आता है वो असर बहुत देर में आता है, लेकिन वो असर ऐसा आता है कि फिर उसको निपटाना आपके और हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। तो इस मामले में हमारा इल्म मामूलन कारगर नहीं होता, हमें कहाँ से लेना पड़ता है? हमें दीन से सीखना पड़ता है। फिर दीन हमें सिखाता है कि ये जो तुम फिनोमेना देख रहे हो ना, इस फिनोमेना की जड़ें कहाँ पर जाके लगी हुई हैं। मसलन एक और मिसाल मैं जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा सोशल साइंसेस से और सोशल फिनोमेना से। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत सादा सा मामला है, जिस तरह से आप अपनी सोसाइटीज में देख रहे हैं इस पर जो आपके अतराफ में है कि यहाँ पर कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पैसे की ठीक ठाक रेल पेल है लेकिन खुदकुशी का रेशो भी बहुत हाई है। भाई अब जब तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास जिंदगी गुजारने को सब कुछ मौजूद है, अब तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? तो दीन यहाँ पर आता है, वो कहता है कि ये मामला पैसे का नहीं है, ये मामला है सुकून का। अच्छा सामने वाला कहता है भाई सुकून के लिए पैसा चाहिए होता है, इंसान अय्याशी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सारी अय्याशियाँ इसके पास मौजूद हैं, अब क्यों खुदकुशी कर रहा है? तो दीन कहता है नहीं, सुकून के अलावा एक और चीज़ भी चाहिए होती है, वो इत्मीनान भी चाहिए होता है, इत्मीनान नहीं है इसके पास। अच्छा हम समझ रहे थे सिक्योरिटी ना होने से इंसान घबराता है, यहाँ तो सिक्योरिटी भी है, पैसा ना होने से परेशान होता है, यहाँ तो पैसा भी है, किसी की सेहत नहीं होती वो घबराता रहता है, यहाँ तो हेल्थ की सारी फैसिलिटीज दुनिया की सबसे अच्छी यहाँ मौजूद है, अब इसको क्या मुश्किल है? तो दीन कहते हैं हाँ हम तुम्हें बता सकते हैं इसकी एक और मुश्किल है, वो क्या है? इसकी जिंदगी में हदफ नहीं है, इसकी जिंदगी में मकसद नहीं है। क्यों भाई मकसद क्यों नहीं है? इसने मकसद बनाया था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो फलां यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूंगा, जब उस ग्रेजुएशन को कर लूंगा तो उसके बाद मैं फलां जगह पे जॉब करूंगा, इतनी मेरी सैलरी होगी, इतना मैं मॉर्गेज करूंगा, इतने मैं पेमेंट करूंगा, और ये सब कमाने के बाद मैं मर जाऊंगा। ये हदफ काफी नहीं है, हमें सरमायादारी के 50-60 साल की कामयाबी के बाद पता चला है कि ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इंसानों को इस दुनिया की बात की जिंदगी से नहीं काटा जा सकता, अच्छा इसके ऊपर किसने कितनी जंग लड़ी आप जाके देख लीजिए, कम्युनिज्म ने ऑफिशियली कितनी बड़ी जंग लड़ी, ऑफिशियल जंग, सरकारी सतह के ऊपर ऐलान करके जंग की कि हम खुदा और दीन से लड़ेंगे, और यहां पर अनऑफिशियल जंग जारी है। इन सब के बाद दीन कहता है तुम ये सब कुछ करके देख लो और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम नहीं जीत पाओगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे भाई, ये लोग इतने माहिर हैं अपने काम के कि आपको -10 के अंदर फ्रीजर बिकवा देंगे, कोई इशू नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको फ्रीजर की, फ्रीजर बिकवा देंगे, कोई जरूरत नहीं आपको फला गाड़ी की, आपको गाड़ी खरीदवा देंगे। ये आपकी मेंटेलिटी से इतना अच्छा खेल ना जानते, इनको पता होता है क्या काम करें तो आपके सबके हेयर स्टाइल कैसे हो जाएंगे, इन सबको ये सब पता है। ये लोग जो इतने माहिर हैं साइकोलॉजी के अंदर, ये दीन के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह यह है कि दीन की कुछ ऐसी जड़ें हैं जो हमारी नफ्सियात में गई हुई हैं, उससे कोई नहीं लड़ पा रहा, ये दीन की गहराई है। अच्छा अब हम जो दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं, हमें सारी स्टडीज पता है? नहीं पता। दीन का जो बहुत बड़ा कारनामा है वो क्या करता है, बहुत बड़ी मुश्किल को एक सादा से जुमले से हल करता है, सादा से जुमले से हल करता है। मैं एक मिसाल शहीद सदर की तहकीकात से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया और इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने किताब लिखी जो दीन इस्लाम के मानने वालों में कम अज कम इस सदी में ऐसी किताब इस शोबे के ऊपर किसी ने लिखी। और इक्तसादुना उनकी किताब पता नहीं कितने सालों तक लोगों के दरमियान एक ही किताब होती थी जो इक्तसाद पे बात करती थी, और उस किताब के अंदर वो पहुंचे, उन्होंने कहा भाई ये जो हमारे पास ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात, इन माशी मुश्किलात के लिए कुरान करीम क्या इरशाद फरमाता है, हमारा कुरान करीम ने कहा इन्नल इंसान अला ज़ुलूमुन कफ़ार, ये बुनियाद सारी मुश्किल, ये एक आए करीमा चंद अल्फाज पर मुश्तमिल ये सारी की बुनियाद कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा भाई ये जितनी भी इक्तसादी मुश्किलात आती हैं ये या प्रोडक्शन में आती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, या लोग पैदावार में कमी करते हैं या ये तकसीम के अंदर अदल व इंसाफ नहीं करते। खुदा तआला ने इन दो को यहाँ पे बयान फरमाया इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, या इंसान जुल्म करता है या इंसान कुफ़्राने नेमत करता है। और ये भी इंतहाई खूबसूरती है कि पहले कफ़ार नहीं कहा कि कुफ़्राने नेमत करता है, क्यों, पैदावार में जितनी भी खराबी है ये बात का मरहला है, असली खराबी तकसीम के अंदर, असली खराबी तकसीम के अंदर। लिहाजा आप और आप मुझे बताइए ना कि अब हमने ऐसी क्रॉप्स बना ली हैं, ऐसी फसलें बना ली हैं जो सहरा में साल में चार उगेंगी, तो मैं कहूँगा इससे मुश्किल हल नहीं होगी। आपके यहाँ हमने ऐसी फील्ड्स बना ली हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी 100 times ज़्यादा है, मैं कहूँगा 100 times भी ज़्यादा कर लो अब भी मुश्किल हल नहीं होगी। क्यों, असल मुश्किल पैदावार में नहीं है, असल मुश्किल तकसीम के अंदर। तकसीम में क्या मुश्किल है, हिर्स, इंसानों की हिर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की लालच। अब जब आप इन बातों को सब सुन चुके हैं तब आपको और मुझे बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन हमारी मुश्किलात को कैसे हल कर रहे थे, मौला अमीरुल मोमिनीन किन इंसानियत के मराहिल को देख रहे थे। वो जानते थे कि ये लोग जो सादा बातें करेंगे ना कि ये पैदावार में बढ़ा लो तो गरीब ख़त्म हो जाएंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा, इन सबसे कोई मुश्किल हल नहीं होने वाली। अलबत्ता ज़ाहिर है हम टेक्नोलॉजी की मुखालिफत क्यों करेंगे, टेक्नोलॉजी कम से कम इंसान को प्रोविज़न तो दे देती है कि हाँ चलो कुछ आप ज़्यादा उगा लो, बीमारियों का इलाज कर लो, आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाए, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ दीन का हल इतना सादा हल नहीं है, दीन का हल इंतहाई गहराई में जाकर है। उसको पता है प्रोडक्शन बताने से मामला हल नहीं होगा। इस खातिर मौला अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के अंदर हाकिम होने के बावजूद बार बार तस्करा कर रहे हैं दुनिया की बेसबाती का, दुनिया से दिल मत लगाओ, दुनिया की लालच में मत पड़ो, खुदा तआला की बंदगी इख्तियार करो। क्यों कर रहे हैं, उनको पता है असल हल वहां पर मौजूद है, बाकी से हल नहीं होगा। तो अब आप मैं और आप मौला अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले 1400 साल के बाद अगर नहजुल बलागा पढ़ें اپنی مشکل زندگی کی مشکلات کو اس سے حل کرنا چاہیں, کس انداز میں آگے بڑھیں. ایک دو اس معاملے کے اندر نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو کوئی پریکٹیکل اسٹیپ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا کام تو یہ کیجئے کہ نہج البلاغہ پڑھ لیجئے. میں جہاں کہیں بھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں, وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں تقریباً گارنٹی سے کہتا ہوں کہ شاید 70-80% لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھ ہی نہیں ہوتی. تو پہلی ریکویسٹ میں آپ سے یہ کروں گا کہ مولا کی شہادت کے ایام ہیں, ان ایام کے اندر کاموں میں سے ایک کام یہ کر لیجئے کہ نہج البلاغہ کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے. تو مثال کے طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں, اور یہ میں اگر تذکرہ کروں کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو میں بھی بتا نہیں پاؤں گا, لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اجمالاً قبول کر لیں, روزانہ ایک صفحہ رکھ لیجئے نہج البلاغہ پڑھنے کا. اور مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے, آپ لوگ ایسے ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کو آرگنائزیشنز آرگنائز بننا سکھاتی ہیں, بہت زیادہ سکھاتی ہیں کہ بھائی آپ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے, 6 مہینے میں کہاں پہنچیں گے, 3 مہینے میں کہاں پہنچیں گے, کون کہاں پہنچے گا, ایسا نہ ہو کہ اس کی یوٹیلائزیشن کے اندر کوئی کمی ہو جائے, آپٹیمم یوٹیلائزیشن اور یہ اور وہ. آپ تو ماشاء اللہ ماہر ہیں ان تمام چیزوں کے. ایک صفحہ نہج البلاغہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جو امیر مومنین کا چاہنے والا ہے وہ امیر مومنین کے کلام پر کچھ تو توجہ دے گا. تو پہلا کام تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ, اب باقی آپ کے ہاتھ میں ہے کتنا آپ اپنے لیے ٹارگیٹ بنائیں, آبجیکٹو بنائیں, 1 سال کے اندر ختم کرنا ہے, 6 مہینے میں ختم کرنا ہے, کم سے کم ایک دفعہ نہج البلاغہ پڑھ لیجیے. اچھا, ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی نہج البلاغہ پڑھنے کی کوشش کی تھی, سمجھ میں نہیں آتا. ایک دو خطبے, 4 خطبے ایسے ہوں گے جو انتہائی سخت ہوں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلاً وہی جو شروع کے اندر ہیں خلقت کائنات کے بارے میں جو خطبے ہیں, وہ تو بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن بعد میں کچھ اور خطبے آئیں گے جس سے آپ اور میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی نے اگر نہج البلاغہ کے اوپر موضوعی کام کیا ہو, ایک ایک موضوع اس میں سے نکالے ہو, اس کی کسی کتاب کو لے لیجیے, اس کی کسی تقریر کو سن لیجیے, اور نہج البلاغہ کے اوپر کچھ نہ کچھ محنت ضرور کریں. اس کے بعد دیکھیں مولا ہم سے مانگ کیا رہے ہیں, چاہ کیا رہے ہیں. تو میں چونکہ یہاں پر وقت کی کمی کا میں ہمیشہ گلہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وقت کم ہوتا ہے, یا شاید ہم لوگ اتنے آرگنائز نہیں ہیں, آگے پیچھے دیر سے آتے ہیں, سویر سے آتے ہیں, اس وجہ سے ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کی دی ہوئی نصیحتوں میں سے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں محمد و آل
محمد.
مولا کے بیانات میں مختلف انداز ہیں, اور کبھی مولا کسی انداز میں بیان کرتے ہیں ایک بات کو, اور اسی بات کو کسی اور انداز میں بیان کرتے ہیں. ہر انداز کا اپنا ایک لطف ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا عربی پڑھنے کا ایک اور ہی لطف ہے, اور کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کام کو کیجیے. مثلا دنیا کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے, مولا امیر مومنین اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلا ایک موقع کے اوپر فرماتے ہیں مالی و دنیا, مجھے دنیا سے کیا کام, حلالہ حساب و حرامہ عقاب, اس کے حلال میں حساب دینا پڑتا ہے, اس کے حرام میں عذاب آتا ہے. اگر حرام دنیا ہو عذاب ہی عذاب ہے, کسی سے چھین کے بنائی ہے, لوٹ کے بنائی ہے, دغا بازی مکاری فریب کیا ہے, حرام ہے تو عذاب ہی عذاب ہے. پھر فرمایا اگر حلال بھی ہوتی ہے تو اس میں ایک مصیبت ہے, وہ کیا ہے, حساب دینا ہے. بھائی آپ کو دنیا میں کیا حساب دینا ہوتا ہے, دنیا کے بارے میں کیا حساب ہوتا ہے آپ کا, ہر چیز کا دو سوال ہر چیز پر آئیں گے, کہاں سے آئی, کہاں پہ خرچ کی, دولت آئی تو اس کا حساب, کہاں سے آئی تھی یہ دولت اور کہاں تم نے خرچ کی, شہرت ملی اس کا حساب, کہ تمہیں شہرت کہاں سے مل گئی اور تم نے شہرت کہاں سے خرچ کی, طاقت بھی آئی آپ کے پاس، علم بھی آیا، تو بھی حساب آئے گا کہ بھئی تم نے علم کیسے حاصل کیا تھا اور اس علم کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا، کیا حاصل کیا تم نے اپنے علم کا. اور بھی زندگی کی ہر چیز کے اندر آپ سوچ دیجیے، مثلاً خدا پوچھے گا بھئی تمہارے جسم کو ہم نے اتنی طاقت دی تھی، یہ بتاؤ تم نے اپنے جسم کی طاقت کا جو سب سے اچھا دور تھا وہ کہاں لگایا، کیا حاصل کیا تم نے. تو امام نے فرمایا کہ جو دنیا یہ عجیب ہے، اس کے حرام میں عذاب ہے اور اس کے حلال میں حساب دینا پڑتا ہے. بہت خوبصورت ایک اور تعبیر ارشاد فرمائی، فرمایا یہ دنیا عجیب ہے، اس کی ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی سختی آتی ہے، اس کی ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی سختی آتی ہے. مثلا ایک انسان بہت زیادہ کھانا کھائے، اس کے بعد کیا ہوگا، ایک اور مصیبت آئے گی، 10 بیماریاں لگ جائیں گی. اگر انسان بہت زیادہ آرام کرے تو کیا ہوگا، 10 بیماریاں اس کے ساتھ آئیں گی. بہت زیادہ دنیا کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، کیا ہوگا، آگے اپنی جان مصیبت میں ڈال چکا ہوگا. اس دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ایک مصیبت ہے. جو مشہور نہیں ہوتا وہ علیحدہ مصیبت میں ہوتا ہے، جو مشہور ہو جاتا ہے وہ ایک اور مصیبت کو رو رہا ہوتا ہے. جو مثال کے طور پر ہمارے جیسے ملکوں کے اندر بیٹھا ہے وہ ایک اور بات پہ چلا رہا ہے، اور جو یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے وہ کسی اور بات کے اوپر رو رہا ہے. یہ دنیا عجیب ہے. امام فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اور اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ ان کی درس ہے. اچھا، آپ جو ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں امام کی تعلیمات سے عرض کروں، اس کو میں کیا بیان کروں، میں اب ظاہر اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ بیان کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. وہ سب سے اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، دنیا کے لیے زندگی مت گزاریں، دنیا میں زندگی گزاریں. آپ نے زندگی یہیں گزارنی ہے، چاہے آپ نے پاکستان افغانستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے، یا آپ نے یہاں پہ جرمنی میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں رہنا ہے، دنیا میں تو زندگی گزارنی ہے. صرف ایک مشکل ہے، کہاں گزارنی ہے یہ بھی کم مشکل ہے، کیوں گزارنی ہے زیادہ بڑی مشکل ہے. بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے، ہم دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگتے ہیں. اچھا، جب دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو پھر دنیا میں ایک مصیبت ہے، یہ لمیٹڈ ہے، اس پہ جنگ لڑنی پڑتی ہے. جتنے بھی لوگ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اکیڈیمک لیول کے اوپر ثابت کر سکتا ہوں، جتنے بھی لوگ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے ہمیشہ لڑیں گے، ہمیشہ لڑیں گے. کیوں؟ آپ 40-50 آدمیوں کو دیکھ لیجئے، 40-50 آدمی جو دنیا دار ہوں گے یہ سکون سے زندگی گزاریں گے؟ لڑیں گے. کس پہ لڑیں گے؟ کوئی شہرت پہ لڑے گا، کوئی طاقت پہ، کوئی دولت پر، کوئی کسی فضیلت کے اوپر جو اپنے ذہن سے بنا لیے ہوں گے، سب پہ لڑیں گے. اس کا حل کیا ہے؟ دنیا میں زندگی گزارو، دنیا کے لیے زندگی مت گزارو. اچھا، دنیا کے لیے زندگی نہیں گزاریں تو کس کے لیے زندگی گزاریں؟ خود امیر المومنین سے پوچھ لو. امیر المومنین کی حیات طیبہ دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے. ایک دن ملے گا جو کمٹمنٹ کے بغیر ہو؟ ایک دن تو بڑی بات کہتی میں نے، ایک گھنٹہ ملے گا جو بغیر کمٹمنٹ کے ہو؟ ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے. ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے لیے کوئی جد و جہد ہے. کل مجھے موقع ملا تو یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام کی معاشی جد و جہد کیا تھی، پیسے کے لیے جو امام کی کوشش تھی وہ کیا تھی، اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا. ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش ہے، جد و جہد ہے، کچھ حاصل ہونا ہے. اور ہمیں آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں آپ کو یہی سیکھنا ہے، عزیزان محترم، ہم کہیں اور کمیٹڈ ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تیزی سے گزارنے کے لیے بھیجا تھا، اور مولا امیر المومنین یہی کر رہے تھے. شہادت کے ایام ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کا چاہنے والا اس شہادت سے بڑھ کر تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ جو غم تھا مولا امیر المومنین کا جانا، یہ ان کے اصحاب کے لیے، عوان و انصار کے لیے کیسا غم تھا. آپ نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے جانے کے غم کو احساس کیا ہوگا یقینا. ظاہر کون دنیا میں ایسا ہوگا جس کا کوئی عزیز کوئی بزرگ دنیا سے نہ گیا ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے جب امیر المومنین کی شہادت کے ایام کو پڑھتا تھا تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ مولا امیر المومنین کے جانے سے لوگوں پر کیا اثر پڑا ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن کم سے کم میں اپنی ذاتی اوپینین کہہ رہا ہوں، شاید کوئی سے اتنا زیادہ قبول نہ کرتا ہو، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جب آیت اللہ خمینی کا انتقال دیکھا تو مجھے جھلک نظر آئی کہ یہ منظر کیا منظر رہا ہوگا. وہ لوگ جو شاید اپنے باپ کے جانے پہ نہیں روئے تھے، اپنے معنوی باپ کے جانے کے اوپر بہت روتے ہیں. مولا امیر المومنین کی شہادت پر لوگوں پہ کیا عالم ہوا ہوگا اس کو خدا جانتا ہے. کوفہ کے اوپر کیا حالت طاری ہوئی ہوگی اس کو خدا متعال جانتا ہے. لیکن ہمارے پاس عجیب روایتیں موجود ہیں. مولا سعید الشہداء، مولا امام مصطفیٰ گویا ایک موقع پر مولا امیر المومنین کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. مولا کے پیشانی پر وہ ضرب لگ چکی تھی، خون کثرت سے بہ رہا تھا. جب مولا امیر المومنین کے پیشانی کے اوپر وہ ضرب لگی، مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، فز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. اور اس کے بعد مقرر فرما رہے تھے گویا، بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ. پروردگار عالم کو نام کو یاد کرتے تھے، خدا نے متعال کی طرف توجہ دیتے تھے. روایت بہت عجیب بیان کرتی ہے کہ جب امیر المومنین کو ضرب لگی، امیر المومنین نے امام حسن سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. مولا امیر المومنین نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی تو شدت تکلیف سے کبھی سیدھے ہاتھ پہ گر جاتے تھے، کبھی الٹے ہاتھ پہ گر جاتے تھے. عزیزو، یہ عجیب مرحلہ تھا جو مولا امیر المومنین کے چاہنے والے تھے. انہوں نے مولا امیر المومنین کو ہمیشہ سے میدان جنگ کے اندر شیروں کی طرح لڑتے دیکھا تھا، ہمیشہ سے میدان جنگ کے اندر شیروں کی طرح لڑتے دیکھا تھا. اور آج وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ مولا امیر المومنین کی پیشانی پر ضرب لگی ہوئی تھی اور شدت تکلیف سے کبھی مولا دائیں طرف مائل ہوتے تھے، کبھی بائیں طرف مائل ہوتے تھے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ایسا ایک موقع امیر المومنین پر پہلے بھی طاری ہوا تھا. وہ کون سا وقت تھا؟ جب مولا امیر المومنین مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور خبر آئی تھی کہ سیدہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی. جب سیدہ کے جانے کی خبر آئی تھی تب بھی ہمارے پاس روایت اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ مولا امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد تک گھر تک آتے آتے تین دفعہ زمین کے اوپر بیٹھے. ایک وہ غم تھا جو بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا غم تھا، پھر مولا امیر المومنین کے اوپر آج ضرب لگی ہے اور مولا امیر المومنین اس ضرب کی شدت سے کبھی دائیں طرف مائل ہیں، کبھی بائیں طرف مائل ہیں. تھوڑی دیر کے اندر لوگوں نے امیر المومنین کو اٹھایا. میں نے کل روایت میں عرض کیا، مولا امام حسن مصطفیٰ کے زانوں پہ انہوں نے سر رکھا، فیصلہ کیا گیا کہ گھر کی طرف لے کر جائیں گے. روایات بیان کرتی ہیں، علماء ان روایات کو پڑھا کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے اصحاب سے گویا فرمایا کہ اے اصحاب، آہستہ آہستہ مجھے گھر کی طرف لے کر چلو. اور مولا امیر المومنین گھر کی طرف بڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک اصحابی سے گویا فرماتے تھے، اب تم لوگ دور چلے جاؤ، تم لوگ دور چلے جاؤ. کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں ایسا ہے، گویا جواب میں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب اور ام کلثوم کی رونے کی آوازیں باہر تک جائیں. اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں باہر جائیں۔ گویا گھر کے اور نزدیک ہوئے، ایک موقع آیا امام حسن مصطفیٰ اور گویا سید الشہداء سے کہا کہ بچوں مجھے اپنے بازوؤں پر مت اٹھاؤ، مجھے خود پاؤں سے چلنے دو۔ اب گویا زخم کی تکلیف بہت زیادہ تھی اور اس موقع پر امام کو سہارے کی ضرورت تھی، لیکن فرمایا کہ میں اپنے ٹانگوں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں، کیوں؟ میں نہیں چاہتا میں دکھاؤں اپنی بچیوں کو کہ تمہارا بوڑھا باپ دوسروں کے کندھوں پر۔ بس ایک بات بار بار سمجھ میں آتی ہے جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا امیر المومنین اپنی شدت تکلیف میں بھی بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے غم کو احساس فرما رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے غم کو اتنا احساس کیا کہ کبھی ان کے رونے میں ساتھ مل کر روئے، کبھی ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک کربلا کا دن آیا کہ جب انہی بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو شام غریبہ جیسی مصیبت اٹھانی پڑ گئی۔ مولا امیر المومنین اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے، مختلف وصیتیں ارشاد فرماتے تھے، مختلف جملات ارشاد فرماتے تھے۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم مولا نے اس موقع کے اوپر کیا کیا ارشاد فرمایا، کس کو کیا نصیحت کی، لیکن مختلف نصیحتوں کو اور وصیتوں کو اگر میں جمع کروں تو مجھے بار بار کربلا کا منظر سامنے آتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یاد دلاؤں، ایک موقع آیا کہ جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے اپنی بہن کے سامنے آئے، جب اپنی بہن کے سامنے آئے تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر اپنی بہن سے کہا کہ بہن مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت پوری کرنی ہے، اور کس نے کہا کہ باپ کی وصیت کو پورا کرنا ہے، بی بی زینب سے کہا کہ ذرا اپنی چادر کو اٹھاؤ، مجھے تمہارے کندھوں پہ شانوں کے اوپر بوسہ دینا ہے، میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو زینب ہے یہ بازار شام جائے گی، بازار کوفہ جائے گی، ان کے شانے میں رسی بندی ہوگی، ان شانے کے مقامات کا مجھے بوسہ لینا ہے۔ پھر ایک موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بھیا جب تم نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا تو مجھے بھی اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اپنے کرتے کو ہٹاؤ، مجھے تمہارے سینے کے اس مقام کا بوسہ لینا ہے جہاں تیروں نے کر لگنا ہے۔ کب کی گئی یہ وصیتیں؟ شاید یہی لمحات ہوں گے جب مولا امیر المومنین اپنی زندگی کی آخری لمحات میں ہوں گے تو ایک ایک کو بلاتے ہوں گے کہ دیکھو حسین تمہارے اوپر یہ گزرنے والا ہے، دیکھو حسن تمہارے اوپر یہ گزرنے والا ہے۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال میرا دل کہتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر ابو الفضل العباس کو بلایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ دیکھو بیٹا عباس میں بھی نہیں ہوں گا اور حسن مصطفیٰ بھی نہیں ہوں گے اور حسین تنہا رہ جائے گا، دیکھو عباس اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ ماتم حسین